السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیسن نمبر 8 ہے, علم اسناد و رجال یا جرح و تعدیل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے کہ جو بھی اللہ تعالی نے جتنی ہمیں توفیق دی, ہم کافی کچھ حصہ حدیث کا سمجھ چکے ہیں الحمدللہ, کہ حدیث کی تدوین کیسے ہوئی, کس طرح سے لکھا گیا, کس طرح سے حدیث کو محفوظ کیا گیا. اب ہم یہ دیکھیں گے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا, کہ کیا ہر بات کو حدیث کہہ کر پیش کیا جا سکتا ہے, یا آج ہمارے پاس جو حدیث کا ذخیرہ ہے تو کیا بس وہ ایسے ہی سنا سنایا ہم تک پہنچ گیا, یا اس کی کچھ اوتھینٹسٹی کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اس کے بارے میں ہم جانیں گے, لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے جو دو تین ایک اہم واقعات رہ گئے تھے کل کے ہمارے ٹاپک کے, کہ اس میں جو محدثین کی جو خدمات تھی یا تابعین کی جو خدمات تھی حدیث کے لیے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا تذکرہ ہمارا ایک جو آخری ٹاپک تھا وہ رہ گیا تھا. اور اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ جو تھے, یہ تبع تابعین میں سے تھے. جیسے کہ ان کی جو چین ہے بہت مشہور ہے, آج آپ پڑھیں گے اس میں, ہم اس میں دیکھیں گے اسناد اور رجال میں. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے, حد سے زیادہ احترام تھا ان کو. اور ان کا وہ مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنی زیادہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور احترام اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ جب حدیث کا درس دے رہے تھے تو حدیث کے درس کے دوران انہیں بچھو نے کاٹ لیا. ان کا چہرہ متغیر ہوتا رہا, یعنی تکلیف کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدلتا رہا, لیکن یہ مجلس سے اٹھے نہیں. جب حدیث ختم ہوئی بعد میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ بچھو نے کئی جگہ ان کو ڈنک مارا ہے. جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کا آپ نے کیوں نہیں اس کو نکال دیا, اور کیوں نہیں آپ نے بیچ سے اس کو کسی سے کہا کہ ہٹا دیں, تو انہوں نے کہا کہ حدیث رسول کا احترام مانے تھا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہا تھا, تو دل نہیں چاہا کہ اس کو بیچ حصے سے چھوڑ دوں. یہ ان کا احترام تھا. ان کے بارے میں بہت سارے مشہور واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں. یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے حدیث کے اسٹوڈنٹس کی یہ مدد کیا کرتے تھے, اور اتنا اللہ کے رسول کا احترام کرتے تھے کہ محبت بہت زیادہ تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں اکثر یہ بغیر جوتے کے چلا کرتے تھے, یہ سوچ کر کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے. یہ ان کی محبت کا حال تھا. ان کے لیے اس زمانے میں جو عمرہ اور رئیس ہوا کرتے تھے یا جو خلیفہ ہوتے تھے, وہ بھی حدیث کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے. آپ کو کل بتایا تھا, یاد ہوگا, کہ ہارون رشید خلیفہ جو تھا, تو اس خلیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر اس کو دیکھا گیا کہ وہ حدیث کی مجلسوں میں کاغذ اور قلم لیے بیٹھا ہے, اور عام لوگوں کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو امام مالک کی خدمت میں پیش کیا حدیثیں یاد کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچے امام مالک کو وضو کروا رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں, تو بچوں پر ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے اور ایک ہاتھ سے پیر دھلاتے. یعنی یہ اس کا حال تھا محدثین کرام کی عزت کے لیے, خلیفہ ہارون الرشید کا. اسی طرح سے حدیث کی خدمات میں خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں. یہ بات آپ جانتی ہوں گی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے زیادہ جو حدیث مروی ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور اسلامی تاریخ اور اسلامی ہسٹری کا آپ کو کوئی باب, کوئی چیپٹر ایسا نہیں نظر آئے گا جہاں پر خواتین کا ذکر نہ ہو. تقریباً ہر شعبے میں خواتین آگے تھیں, اور اس زمانے میں یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ لوگ خواتین سے علم حاصل کر رہے ہیں. آج تو ہماری سوچ ایسی ہے نا کہ خواتین سے علم حاصل کرنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں صرف چولہا چکی کرتے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، اصل ذمہ داری تو عورت کی اس کا گھر ہی ہے، لیکن اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس کی جو ذاتی رجحانات، اس کا شوق، اس کا ذوق اگر اس فیلڈ میں ہے کہ وہ تعلیم سے بھی شغف رکھتی ہے، علم پھیلانے سے اس کو شوق ہے، تو ضرور وہ اس فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کو آزما سکتی ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت ہی لمبا واقعہ ہے، صرف ہم اس کو مختصراً بیان کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فقہ اور وراثت اور علم انساب، کیونکہ پہلے دن ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ علم انساب جو ہے یعنی نسب کو یاد رکھنا، تو اس بارے میں عرب لوگ بہت زیادہ مشہور تھے، ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ یہ اپنے خود کے خاندان کے نسب کو یاد رکھتے تھے اور ساتھ میں اپنے گھوڑوں کے نسب کو بھی یاد رکھتے تھے۔ تو یہ علم ابوبکر صدیق کو آتا تھا، ان کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم اس میں وہ ماہر تھیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ علم انساب میں، وراثت کے علم میں، اور احادیث اور فقہ اس میں یہ ماسٹر مانی جاتی تھیں ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وراثت کے مسائل لے کر آتے ان کے پاس تو چند منٹوں میں حل کر دیا کرتی تھیں۔ مینٹل میتھ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ مینٹل میتھ ہمارے بچوں کا، اگر مینٹل میتھ کا ایگزام ہوتا ہم کتنا کیئر کرتے ہیں کہ ایزی پیپر نہیں آئے گا، بہت ٹف پیپر ہوگا کیونکہ یہ مینٹل میتھ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسائل منٹوں میں حل کر دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر روایات کو جمع کیا جائے یا ان کے فقہی مسائل کو جمع کیا جائے تو کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ان کا آپ کو یاد رکھیں، خاص طور سے کہ ان سے جو مروی روایت ہیں وہ 2210 ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بھی پیچھے نہیں تھیں، خواتین نے بھی احادیث کو حفظ کیا تھا۔ اور پھر ان کا آپ کو یاد ہے اس دن بتایا تھا کہ ان کے جو مین اسٹوڈنٹس تھے وہ اسٹوڈنٹس کون کون سے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ بتا سکتے ہو تو بتائیے۔ کہ دوسری یا تیسری کلاس میں شاید ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ایک خاتون کا بھی ذکر آتا ہے اس میں، اور خود آپ کے بھانجے تھے۔ تو تھوڑے سے نام یاد رکھنے کی کوشش کریں، عروہ بن زبیر ان کے بھانجے تھے، اور محمد بن ابی بکر ان کے جو بھائی تھے، محمد ان کے بیٹے، قاسم یہ بھی ان کے بھائی کے بیٹے تھے، ان سب کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا یا ان کی پرورش کا ذمہ انہوں نے خود لے لیا تھا، تاکہ وہ علم بھی سیکھتے رہیں، احادیث بھی سنتے رہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ان کے خاص اہم اسٹوڈنٹس تھے جن کی وجہ سے احادیث لکھ کر جو ہے اس وقت دارالخلافہ بھیجی گئی تھی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ سعید بن مسیب یہ بھی ایک بہت مشہور تابعی ہے، اور یہ سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں 30 سال تک ان کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی، اور لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی ان کے بارے میں کہ یہ شخص ایسا ہے کہ نماز میں اس شخص نے کبھی کسی کی گردن نہیں دیکھی۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ نماز میں کسی کی گردن نہیں دیکھی؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو 30 سال سے ان کی کوئی تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی تھی، اس قدر اس پائے کے یہ تابعی تھے، اور ابو ہریرہ کے بہت ہی مشہور شاگردوں میں سے یہ سعید بن مسیب۔ اور انہوں نے ابو ہریرہ سے قریب رہنے کے لیے یا ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے کیا تھا کہ انہوں نے ابو ہریرہ کی بیٹی سے ہی نکاح کر لیا تھا، تو اس طرح سے ابو ہریرہ کے داماد ہوئے یہ سعید بن المسیب۔ اسی طرح سیکنڈ جو نام آتا ہے خواتین میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی حدیث سے گہری دلچسپی رکھتی تھیں۔ ان کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ جی ہاں، جزاک اللہ خیرن عمرہ بنت عبد الرحمن، جزاک اللہ خیرن عشرت، صحیح نام آپ نے دیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے علم کا شوق کیا تھا، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا یا ایہا الناس، اے لوگو، تو یہ ان کی جو کنیز تھی وہ ان کے بال گوند رہی تھی، یعنی بال بنا رہی تھی، تو انہوں نے کنیز سے کہا کہ بس جلدی کر دو کیونکہ اللہ کے رسول خطبہ شروع کر رہے ہیں. کنیز نے کہا کہ ابھی تو آپ نے صرف یا ایہا الناس ہی فرمایا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خوب، کیا ہم آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے؟ یہ کہہ کر خود ہی بال باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو گئیں. ان کی فقہ بھی بہت مشہور ہے، فتویٰ دیا کرتی تھیں. ان کے بہت سارے فتاوی موجود ہیں. ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو جائے. اور خصوصاً ان کو فن قرات سے بہت زیادہ دلچسپی تھی. فن قرات میں یہ بہت ماہر تھیں اور انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیا تھا. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ خواتین بھی کس طرح سے اللہ کے رسول کی ہر بات سے کسی نے کوئی ایک چیز لے لی، کسی نے کوئی ایک چیز کو ایڈاپٹ کر لیا. ام سلمہ، آج جو ہم قرات پڑھتے ہیں، آپ نے حفص اور عاصم کی قرات سنی ہوگی نا، آپ لوگ تجوید میں جا رہے ہیں، تجوید کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں سنا ہوگا کہ حفص اور عاصم کی قرات بہت مشہور ہے. یا پھر جو معلم ہوتے ہیں جیسے امام حذیفی ہیں، ابراہیم الاخدر ہیں، حسری ہے، تو یہ سب معلم ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ اللہ کے رسول کی قرآت سے لے کر ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. اور یہ کس کے ذریعے سے آیا؟ ہر کسی کے استاد میں ام سلمہ ہی پر جا کر ان کی روایت ختم ہوتی ہے کہ ام سلمہ سے فلاں نے سیکھا، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، اور فلاں سے آج یہ لوگ موجود ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین نے کس طرح سے کام کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 60 روایت مروی ہیں. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 46 حدیثیں مروی ہیں. یہ حضور کی سب ازواج میں سے تھیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ہم جانتے ہیں زیادہ وہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہیں، لہٰذا ان سے بہت زیادہ حدیثیں تو مروی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی روایت ملتی ہے. اسی طرح سے 130 صحابیات کا ذکر ملتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کا علم دوسروں تک پہنچایا. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ایسے 500 صحابیات کا ذکر کیا ہے، 500 صحابیات کا، جس میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہت مشہور ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ اسماء بنت عمیس جو تھیں، یہ عراق چلی گئی تھیں، اور وہاں پر جب یہ حدیث بیان کرتی تو حدیث بیان کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، اور ہمیشہ کہتی تھیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. کوئی خواتین نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ ایسا کیوں کہتی ہیں، تو وہ کہتی تھیں کہ کیوں نہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ اللہ کے رسول ہی تو تھے جنہوں نے ہمیں ہر چیز بتائی، ہر چیز سکھائی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے صحابیات کو اللہ کے رسول سے محبت تھی. آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے، ایک خاتون آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مردوں کو تو تعلیم دیتے رہتے ہیں، ہم خواتین کے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریے اور ہمیں الگ سے پڑھائیے یا ہمیں الگ سے تعلیم دیجیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں فلاں دن جو تم چاہو مخصوص کر لو. اور پھر اللہ کے رسول خواتین کو الگ سے تعلیم دینے کے لیے جاتے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کا بھی کتنا انتظام تھا اس زمانے میں، اور ہر معاملے میں خواتین آگے آگے رہتی تھیں، کسی معاملے میں وہ پیچھے نہیں رہیں. تو یہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت ساری احادیث مروی ہیں. اس کو امیس بھی پڑھا جاتا ہے، امیس بھی پڑھتے ہیں، بہرحال. پھر ام ہانی، ان سے بھی ام الفضل، اور بھی بہت ساری خواتین کا نام ہم کو کتابوں میں مل جائے گا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین نے بھی اس علم میں اپنا حصہ ڈالا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچانے میں خواتین پیچھے نہیں رہیں. لہذا ہم بھی دل میں ارادہ کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق بن سکیں. پھر کل جو یحییٰ بن معین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو والد نے جو مال و دولت چھوڑی تھی، تو وہ مال و دولت کہا جاتا ہے کہ 15 لاکھ اشرفیاں تھیں، وہ یعنی معمولی نہیں تھی. اور 15 لاکھ اشرفیوں سے آپ خود سوچے کہ انسان کیا نہیں کر سکتا، خوب آرام کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن حدیث میں یحییٰ بن معین کا نام اتنا اوتھینٹک مانا جاتا ہے، اتنا اوتھینٹک مانا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسے، یعنی حدیث کو اس کی اوتھینٹسٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کام یحییٰ بن معین نے کیا وہ کوئی اور نہ کر سکا، سب سے زیادہ مشہور نام ان کا مانا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پیسے سے اور دولت سے وہ چاہے تو عیش اور آرام کی زندگی گزار سکتے تھے اور ایک رئیس بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں تو یہ نہیں رکھا تھا نا کہ ایک رئیس اور شہزادے بن کر دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا مقام رکھا تھا کہ اسی مال و دولت سے انہوں نے دیکھیں کتنا فائدہ اٹھایا کہ اپنا پورا مال اس دولت جو ہے وہ حدیث کے علم کو سیکھنے میں لگا دی انہوں نے، اور آج آپ دیکھیں ان کا نام کتنے احترام سے لیا جاتا ہے نا۔ تو یہی تو عقل مندی ہوتی ہے کہ ہم سوچیں کہ اگر ہم کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ایسا بزنس کریں کہ جو فائدہ مند ہو۔ اگر آپ سے کوئی کہتے کہ اگر آپ فلاں فلاں جگہ 1,00,000 روپیہ لگائیے اور آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ملنے کی امید ہے، اور کوئی کہتے کہ فلاں فلاں جگہ 1,00,000 روپیہ لگائیے صرف اتنے اور اتنے ملیں گے، آپ کہاں لگائیں گے اپنا پیسہ؟ وہیں نا جہاں پر زیادہ آپ کو پروفٹ ملنے کی امید ہے۔ تو ہم بھی وہ بزنس کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم عن تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت ہی کہا ہے کہ کیونکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے، لین اور دین دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کہ کوئی چیز آپ کو دینا ہوتی ہے اور بدلے میں آپ کو کوئی چیز ملتی ہے۔ تو آج اگر آپ اپنا وقت اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں تو سب سے بہترین تجارت یہی تجارت ہے۔ ہم خواتین ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بزی ہوتے ہیں یا کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہمارے گھریلو کام جلدی نہیں نپٹ سکتے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں جلدی جلدی تمام کام کرنے تو ایک طرف ہم واشنگ مشین بھی لگا لیتے ہیں، ایک طرف چولہے پر تمام کھانے بھی چڑھے ہوئے ہیں، یہ کچھ اور برتن بھی ہم ساتھ میں دھو رہے ہیں، یعنی 3-4 کام ہم ایک ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اسی ٹائم میں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم بھی ایسا کریں کہ ایک وقت سے، یعنی جتنی ہماری زندگی ہم کو ملی ہے، جتنے آج ہمارے دن ہیں، ان دنوں میں، ان ہماری جو زندگی کی ہمیں مدت ملی ہے، اس مدت میں ہم وہ فائدہ مند کام کر لیں کہ جس کی وجہ سے آخرت میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو، کہ جب ہم وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے بات کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کیسا وقت اور کیا مقام ہوگا وہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما دے۔ تو یہ صحابہ کرام جو تھے اور تابعین جو تھے تو یہ اس حقیقت کو جان گئے تھے اور انہوں نے کم وقت میں زیادہ کام انجام دے دیا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، تو یہ محدثین کرام کو، ان صحابیات کو، اور یہ جو ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے ان کو بھی 24 گھنٹے ہی ملے تھے، اور آج ہمیں بھی کتنے ہیں، 24 گھنٹے ہی ملے ہیں ہم کو، لیکن ان 24 گھنٹوں میں انہوں نے بہت سارے کام کر لیے، اور آج یہی 24 گھنٹے ہیں جس میں ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو ہمارا زیادہ وقت کہاں جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، خود اپنا احتساب کریے کہ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت میں اپنی آخرت کے فائدے کے لیے لگاتی ہوں، کتنا وقت میرا فائدہ مند کاموں میں گزرتا ہے اور کتنا وقت میرا بیکار کاموں میں گزرتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے محتسب نہیں بنیں گے، ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے، یقین جانیے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے وقت کو کار آمد کاموں میں لگائیے جس سے آپ کو فائدہ ہو، بہترین تجارت کریے، فائدہ مند تجارت کریے۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف، علم اسناد و رجال، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو یہ ٹرم نئی سی لگ رہی ہو، اور لگے گی کیونکہ ہم نے کبھی حدیث کے کوئی علم کے اندر ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا، یعنی ہم گئے نہیں اس کے اندر، تو ہم کو یہ چیزیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اسناد جو ہے آپ کو معلوم ہو کہ سند سے نکلا ہے یہ، اور آپ کو میں نے اس دن بتایا تھا کہ حدیث جو ہے صرف اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی، بلکہ حدیث میں دو چیزوں کو مل کر حدیث بنتی ہے، سند اور متن، ٹھیک ہے نا، سند اور متن کو مل کر حدیث بنتی ہے. اگر کوئی شخص آ کر کہہ دے کہ فلاں فلاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں موقع پر یہ بات فرمائی تھی، تو کوئی بھی اس کو نہیں لے گا. اس سے لوگ پوچھیں گے کہ اگر تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو تو اچھا اس کی اوتھینٹسٹی بتاؤ، تمہیں یہ بات کہاں سے پہنچی، تم نے کس سے سنی، اور جس سے تم نے سنی ہے اس نے کس سے سنی تھی. تو جب تک یہ سند نہیں بتائی جائے گی تب تک کہ حدیث کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ بات آپ یاد رکھیں، حدیث بنتی ہی اس وقت ہے، یا حدیث کہلاتی ہے وہ چیز جس میں سند اور متن دونوں ہوں. آج ہماری سہولت کے لیے، اگر آج ہم جو اردو کی احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہماری سہولت کے لیے کہ ہم اس لمبے چکر میں نہ پڑھیں، اس وجہ سے ہماری آسانی کے لیے صرف حدیث بیان کر دی جاتی ہے، وہ روایات بیان نہیں کی جاتی، سند بیان نہیں کی جاتی، جبکہ وہ بھی بہت ضروری ہے. اب سند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام موجود تھے، اور تقریباً 1,24,000 تو حج کے موقع کے ہمیں ملتے ہیں صحابی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حج پر نہیں گئے تھے تو وہ بھی صحابہ کرام تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1,25,000 سے زیادہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا تھا. اور صحابی کا مطلب ہی یہ ہے کہ حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، ٹھیک ہے. اب ہر صحابہ کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ عشرہ مبشرہ تھے، کچھ صحابہ بالکل ہی ان کی کیٹیگری الگ تھی، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. کچھ صحابہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کم تھا ان کا، لیکن درجے کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ الگ الگ ہو. لیکن حدیث کے معاملے میں، جب ہم حدیث لیتے ہیں صحابہ کرام سے، تو حدیث کے معاملے میں تمام صحابہ کا درجہ برابر ہے. اور یہ جملہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو یاد رکھ لیں، اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ الصحابہ کلہم عدول، الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام حدیث کے بارے میں عدل والے ہیں، یعنی ان کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. حدیث کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی صحابی کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے، یہ بات فائنل ہے. اور یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے رضامندی کی سند دے دی ہے، تو اس کا مطلب حدیث کے بارے میں صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، یعنی حدیث کے بارے میں کبھی بھی وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے. اب صحابہ کا دور کب تک رہ سکتا تھا آپ بتائیں؟ جیسے کہ اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 110 سال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 110 سال کے بعد تک صحابہ آخری صحابی زندہ تھے. اور وہ جو آخری صحابی تھے وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں 5 سال کا تھا تو میرے دادا یا میرے والد نے مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے کوئی بات یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے گود میں بٹھایا اور کچھ اب خود پانی پیا اور اپنا بچا ہوا پانی مجھے پلا دیا اور مجھے دعا دی. اس کے علاوہ مجھے اور کچھ یاد نہیں ہے. تو اب یہی صحابی بڑے ہوئے اور انہوں نے لمبی عمر پائی. تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد 110 سال پر آخری صحابی کا بھی انتقال ہو گیا. اب دنیا میں صحابہ کرام کوئی باقی نہیں بچے. اب ان کے بعد جو لوگ تھے، ان کی تربیت یافتہ جو لوگ تھے، وہ تابعین تھے، محدثین جن کو ہم کہیں گے، تابعین جن کو ہم کہیں گے، یہ بھی صحابہ کرام کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، یہ بھی بہت اچھے لوگ تھے. لیکن اب ہر تابعی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ تابعین میں بھی الگ الگ درجات تھے. کوئی تابعی بہت ہی اونچے درجے کے تھے اور کچھ تابعین ان سے تھوڑا الگ درجہ رکھتے تھے. تو اب چونکہ صحابہ سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں کچھ غلط بیانے سے کام لیں گے، لیکن اب چونکہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا تھا اور دوسرا دور آ رہا تھا، اب یہ گنجائش تھی کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کے رسول کی بات کو غلط بیانے سے کام کرے اور پیش کر دے. تو اس بنا پر پھر سند کا اہتمام کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر کسی سے حدیث لینی ہو تو پہلے دیکھا جائے گا کہ واقعی میں یہ حدیث انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے یا نہیں سنی ہے. جیسے مثال کے طور پر، اب ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں حدیث رسول اللہ کے رسول کی حدیث فلاں صحابی سے سنی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کون سے صحابی سے سنی؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں صحابی سے آرمینیا میں یہ حدیث سنی تھی. اچھا تم آرمینیا کیوں گئے تھے؟ یہ صحابی وہاں کیوں گئے تھے؟ تو فلاں فلاں جہاد میں وہ صحابی آرمینیا گئے تھے. اچھا تم نے کب سنی تھی یہ حدیث ان سے؟ وہ بتاتا ہے کہ 104 ہجری میں سنی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں چل رہی ہیں. اب اس سے کہا جاتا ہے کہ اچھا 104 ہجری میں تو فلاں فلاں صحابی کی وفات ہو گئی تھی, ان کی تو وفات 100 ہجری میں ہو گئی, اور تم کہہ رہے کہ تم نے 104 ہجری میں ان سے حدیث سنی. اس کا مطلب ہے تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. تو یہ پہلے پوچھا جاتا تھا, اس لیے محدثین نے اور جو تابعین تھے انہوں نے یہ بنیاد ڈالی کہ جس سے بھی حدیث سنی جائے گی, جو بھی حدیث پیش کرے گا وہ اپنی ملاقات کو ثابت کرے گا صحابی سے, اور اسی لیے تاریخوں کا رواج عام ہوا. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی محدث کے بارے میں, کوئی تابعی کے بارے میں, کوئی صحابی کے بارے میں آپ پوری اسلامک ہسٹری کی کوئی بھی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, چاہے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ تفسیر سے ریلیٹڈ ہو, یا کوئی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو, ان تمام کتابوں میں آپ کو تاریخ وفات ضرور ملے گی. تو یہ تاریخ وفات کیوں لکھی جاتی ہے؟ تاکہ جو کہنے والا ہے, اگر وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے کہ میں فلاں فلاں صحابی سے, فلاں فلاں تابعی سے, فلاں فلاں سال میں ملا تھا, تو تاریخ وفات دیکھ کر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اچھا فلاں تاریخ وفات میں ان کی تو یہ فلاں فلاں سن میں, فلاں فلاں سال میں ڈیتھ ہو گئی تھی, انتقال ہو گیا تھا. تو یہ جو سامنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں ان سے ملا تھا, تو کیسے مل سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی لیے بغیر تاریخ وفات کے, یا بغیر کسی کی ملاقات کے, کوئی چیز پھر نہیں لی جانے لگی. اور یہ احتیاط کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پھر تو ہر کسی کا جو دل چاہتا وہ حدیث کہہ کر بیان کر دیتا تھا, ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالی نے خود تابعین کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی اوتھینٹسٹی سے کام لے. اسی کو جرح اور تعدیل کہتے ہیں, یا پھر علم اسناد و رجال کہا جاتا ہے. اب یہ سند جو تھی, جو چین ہوتی ہے, اب جیسے مثال کے طور پر چین کس کو ہم کہیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کس طرح سے ایک لڑی میں پروئی ہوئی رہتی نا, کہ ایک کڑی دوسری کڑی میں لگی ہوئی ہے, ہے نا؟ تو اب یہ جو چین ہے, یہ چین کمپلیٹ ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر جو بھی صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے, صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا, پھر تابعی کہہ رہے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا, پھر وہ تابعی کہہ رہے کہ میں نے فلاں تابعی کہہ رہے کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا, تو اب وہ چین ملنے چاہیے, اور ان کی تاریخ وفات بھی دیکھی جائے گی کہ واقعی میں جو کہہ رہے ہیں تو ان کی ان سے ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ بورڈ پر یہ حدیث دیکھ رہے ہوں گے, حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیہن وحدثنی ابراہیم المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنی ابی قال حدثنی ہلال بن علی ان عطا بن یسار ان ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی فقال متی الساعة فمدى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ریڈ کلر ہے, یہ ریڈ کلر جو ہے یہ پوری کی پوری سند ہوئی, روایت اس کو کہیں گے, چین کہتے ہیں جس کو. اب یہ جو روایت ہے جو ریڈ کلر میں آپ کو دی گئی ہے, سب نام ہیں, محمد بن سنان یہ ایک محدث ہیں, پھر وہ کہتے کہ مجھ سے بیان کیا ہے فلیح نے, پھر وہ کہتے کہ مجھ سے بیان کیا ابراہیم بن المنذر نے, یہ سب محدثین ہیں, پھر وہ کہتے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن فلیح نے, یہ بھی سب محدث ہیں. اب پھر یہ ہلال بن علی سے کہتے ہیں عطا بن یسار, یہ عطا بن یسار یہ تابعی ہے, یہ بھی بہت مشہور ہے, اور عطا بن یسار جو تابعی ہیں انہوں نے صحابی رسول ابو ہریرہ سے سنا تھا, اور ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ایک عربی آیا, ایک بدوی عرب آیا, اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو یہ جو چین ہے, اس چین کے بغیر کوئی حدیث نہیں لی جائے گی. جب تک یہ چین نہیں ہوتی اور اس چین کے بارے میں بھی پہلے پوری تحقیق نہیں کر لی جاتی تب تک کہ آپ اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے. اب اگر آ کر کوئی صرف یہ کہہ دے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو یہ کوئی بھی نہیں لے گا حدیث آپ سے. اس کی روایت دیکھی جائے گی, اس کی سند دیکھی جائے گی. اور سند کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سند جو ہے کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو نسل در نسل, یعنی ایک چیز جو ہے کنٹینیوسلی کہیں چلی آ رہی ہے. تو اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, سب دیکھ رہے ہیں آپ, ایک چین بن رہی ہے. تو یہ کیا ہوا, اس کو سند کہتے ہیں. اور یہ جو نیچے کا بلو کلر کا حصہ ہے, فقالا بعد القومی سمع ما قالا, تو اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو جو حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ متن کہلائے گا. تو یہ سند اور یہ متن, یہ دونوں کو مل کر حدیث بنی. اب اگر اس میں سے سند غائب ہے تو حدیث کوئی نہیں لے گا, سند کے ساتھ ہی حدیث دی جائے گی. تو یہ دونوں کو ملا کر حدیث بنی. تو اس وجہ سے کیوں یہ اہتمام کیوں کیا گیا, کیونکہ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں تھی, اور یہ سلسلہ پہلی دفعہ اسلام ہی نے انٹروڈیوس کروایا دنیا کو, ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بغیر حوالوں کے تاریخ بنتی تھی, جو پہلے ہی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی کہ عام تاریخ یعنی جنرل ہسٹری, ورلڈ ہسٹری اور اسلامی تاریخ. تو یہ جو حوالہ دینا ہے, یہ حوالہ دینے کا رواج اسلام نے ہی دنیا کو دیا, جس کی وجہ سے آج ہم کتابوں میں حوالے دیکھتے ہیں نا. آج ہم کوئی چیز لیتے ہیں بغیر اوتھینٹیسٹی کے, ہم کہتے ہیں اچھا پہلے دلیل دو, کہاں یہ پڑھا ہے تم نے. تو یہ چیز اسلام ہی نے دنیا کو دی. اور یہ کس وجہ سے یہ فن وجود میں آیا, کس وجہ سے یہ علم وجود میں آیا, حدیث کی وجہ سے. تو یہ سند ہوئی, پھر متن ہوا. اب یہ جو لوگ تھے, یہ حدثنا محمد بن سنان, اب یہ محمد بن سنان کون تھے, میں تھوڑی جانتی ہوں ان کو, ہے نا, یہ آپ بھی نہیں جانتے ان کو. اب یہ جو حدثنا ابراہیم بن المنذر, یہ کون تھے, ان کو بھی نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں. تو اس وجہ سے اس زمانے میں محدثین کرام نے ان کے اوپر بھی کتابیں لکھی کہ جو لوگ حدیث رسول بیان کر رہے ہیں آیا وہ لوگ کیسے ہیں. ان کی پوری معلومات کتابوں میں جمع کر دی گئی کہ ابراہیم بن منذر کون تھے, نیک تھے, اچھے تھے, ثقہ تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, کیسے تھے, ان کا خاندان کیا تھا, کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, ان کا پیشہ کیا تھا, کیا کماتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیسے بازاروں میں چلتے تھے. یہ تمام کی تمام معلومات, تقریباً 500,000 لوگوں کی معلومات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں سے حدیث رسول لی جا رہی ہے ان کی سیرت کا بھی تو پتہ چلے کہ کیسے لوگوں سے حدیث رسول لی جا رہی ہے. کسی شرابی کبابی سے نہیں, ایسے لوگوں سے حدیث لی ہی نہیں جاتی. جو شخص جھوٹ بولتا تھا اس کی حدیث بھی نہیں لی جاتی تھی, جو شخص بہت کہکہ لگا کر ہنستا تھا اس سے بھی حدیث نہیں لی جاتی تھی. کہ جو شخص سنت رسول کا پابند نہیں ہے وہ حدیث رسول کیسے بیان کر سکتا ہے بھلا. تو اتنا کڑا معیار, اتنا کڑا ان لوگوں کا کرائیٹیریا تھا کہ حدیث کس سے لیں گے, ایسے ویسے شخص سے نہیں لیں گے. اور یہ کتنا اچھا کام کیا انہوں نے, آپ دیکھیں, ورنہ یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ اتنی اوتھینٹسٹی کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑ لی گئیں. اگر یہ لوگ اتنی محنت نہ کرتے تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو اتنی محنت تھی وہ کہاں جاتی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام احمد بن حنبل, محدثین میں سب سے زیادہ متقی جو جن کے بارے میں آتا ہے امام احمد بن حنبل تھے. آپ کو یاد ہوگا ان کا مشہور واقعہ کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ان کو کئی دن قید رکھا. کہا جاتا ہے کہ ایسے کوڑے برسائے گئے ان کے اوپر جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی. جب ایک دفعہ کا ذکر ہے, بعد میں جب ان کو چھوڑ دیا گیا اور یہ اپنے گھر میں تھے, حدیث کا علم دیا کرتے تھے, کسی خلیفہ نے ان کے پاس اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی بھجوائی یا ایک تھال بھجوایا جس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں. جب اس کو دیکھا گیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھ کر اس کو تڑپ اٹھے اور رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ مجھ کو اس سے نہ آزمانا, یہ تکلیف مجھے ان کوڑوں سے بھی زیادہ اس کی تکلیف ہوگی جو مجھے قید خانے میں لگائے گئے تھے. مجھے تو وہ کوڑوں کی تکلیف اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی اشرفیوں کو دیکھ کر ہو رہی ہے. اور واپس لوٹا دیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کبھی انہوں نے حرام کا کوئی ایک لقمہ نہیں چکھا, ان کے سب چیزیں گم ہو گئی تھی, ان کے پاس کا پورا سرمایہ ختم ہو گیا تھا جب وہ حدیث کے علم کے لیے کوئی دوسرے ملک گئے تھے, یمن. تو وہاں پر جب ان کے پاس بالکل کچھ پیسے نہیں رہے لوگوں نے ان کو اپنی طرف سے لباس بنانا چاہا تو انہوں نے وہ لباس لینا بھی گوارا نہیں کیا اور کہا کہ میں کمر بند تمہیں بن کر دیتا ہوں اور اس کے جو پیسے آئیں گے اس سے میں اپنا لباس خریدوں گا. کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا کہ پتہ نہیں اس میں حلال ہے یا حرام ہے. اتنی زیادہ احتیاط انہوں نے کی. ایسے لوگوں پر شک کیا جائے کہ ان لوگوں نے حدیثیں گھڑ لی ہوں گی, ان لوگوں نے جھوٹی باتیں بیان کر دی ہوں گی. کتنا بڑا الزام نہیں ہے یہ؟ اور اس کا جواب تو وہ خود دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو آج حدیث کا انکار کرتے ہیں. آپ یقین جانے ایسے ایسے لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں. اچھے اچھے دیندار لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے سامنے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم اپنے لیے کہ اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا, کسی ایسے شخص کی بات ہمیں گرویدہ نہ کر دے جو تیرا نافرمان ہو. ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھنا اور ہمیں حق کو حق ہی دکھانا. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اور حق کی پیروی کرنے والا بنانا. اور ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور اگر کوئی باطل ہو تو ہم کو اس کو باطل ہی بتا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اتنے پرانے ساتھی ہیں میرے جاننے والوں میں, ان کے بہکاوے میں آ کر, منکرین حدیث کے بہکاوے میں آ کر وہ بھی آج قبر کے عذاب کا انکار کر رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی دو قسم کی آیتیں آپ کو معلوم ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں محکم اور متشابہات دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں. تو محکم تو وہ ہیں جو صاف اور سچی سیدھی سمجھ میں آنے والی ہیں, اور متشابہات وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. تو قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں ہر جگہ جو آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہر جگہ بتایا گیا کہ دونوں نے پھل چکھا تھا اس درخت کا. لیکن ایک جگہ دوسری جگہ آتا ہے, سورہ توبہ میں ہے شاید, سورہ نحل میں ہے, میں سورہ کا نام بھول رہی ہوں. تو اس میں جو آتا ہے کہ صرف آدم نے چکھا تھا. تو دیکھا جائے تو کنٹروڈکشن تو یہاں پر بھی ہے, ہے نا. قرآن میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہمیں نظر آتا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پھل دونوں نے چکھا تھا. بات برائے برات ایسی بات آئی ہے. تو اگر کیا خدا نہ خواستہ کہ قرآن کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. ہم کو معلوم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں, تو قرآن میں ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جو اگر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم کو ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کو چھوڑ دینا پڑے گا, اللہ نہ کرے. تو کیا قرآن کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا. تو حدیث میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ یہ لوگ منکرین حدیث جو اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں بہت اختلاف ہے, بہت کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے, لہٰذا حدیث کے پورے ذخیرے کو ہی ریجیکٹ کر دیا جائے, جس کی وجہ سے امت میں اور اختلاف پھیل سکتا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی. وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی زیارت نہ کرو, عورتوں کے بارے میں ہے, اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی زیارت کرو. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تطبیق پیدا کرنی ہوگی یہی کام محدثین نے کیا. جب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی علم روایت اور علم درایت میں, آج ہی کے ٹاپک میں ہم کو پڑھنا ہے. تو اب یہ جو ہے پہلے کی جو بات تھی, پہلے اللہ کے رسول نے عورتوں کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کے اندر جاہلیت ہم جانتے کہ بہت زیادہ تھی. وہ قبروں کے پاس جا کر بہت زیادہ رونا پیٹنا بیان کرنا شروع کر دیتی تھیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا. پھر بعد میں جب آپ کو محسوس ہو گیا کہ اب مسلمان عورتوں کی تربیت ہو گئی ہے, وہ دین کو سمجھ چکی ہے, اس بنا پر بعد میں آپ نے عورتوں کو قبر کی زیارت کی اجازت دے دی. تو آپ دیکھیں کہاں اختلاف ہوا, کوئی بھی اختلاف نہیں ہوا حدیث میں. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پکی ہوئی چیز پر وضو ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی بھی پکی ہوئی چیز, آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی ہے, تو اس پر آپ کو وضو کرنا لازم ہوگا. اب لیکن دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو نواقض وضو ہے وہ بتا دیے گئے ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. اور اس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو نہیں کیا. تو یہ پہلے کا عمل تھا, یعنی شروعات کے زمانے کا عمل تھا آپ کا کہ پکی ہوئی چیز پر آپ نے وضو کرنے کا کہا تھا. لیکن بعد میں آپ کا آخری عمل یہ ہو گیا تھا کہ آپ پکی ہوئی چیز پر وضو نہیں کرتے تھے اگر کھا لیا ہے تو آپ نے. تو آپ کا آخری عمل دیکھا جائے گا. تو کہاں اختلاف ہوا؟ محدثین نے بہت اچھے سے اس کی تطبیق کر کے بتا دی کہ ایسی بات نہیں, وہ ایسی بات تھی, اور یہ پہلے کا ذکر تھا. بعد میں جو آپ کا عمل تھا وہ یہ اور یہ تھا. تو ان دو تین چیزوں کو لے کر, صرف دو تین احادیث ایسی ہیں جس کو ہم متشابہات بھی کہہ سکتے ہیں یا جو مشکل کہہ سکتے ہیں. اب اگر قبر کے عذاب میں جو رسول کی بات ہم مانتے ہیں, جو رسول کے نماز کے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں, جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم حج کرتے ہیں, اور جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اسی رسول نے اگر بتا دیا ہے یہ بات کہ قبر کا عذاب ہوگا تو ہم کو ماننے میں کیا حرج ہو سکتا ہے، کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ وہی رسول نے اگر ہمیں یہ بات بتا دی کہ جیسے سورج صبح روز نکلتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے واپس اس پھر وہ لوٹتا ہے اور جا کر عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کر وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، تب اگر وہی رسول ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں یقین کر سکتے؟ بالکل یقین کرنا پڑے گا ہمیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی اگر انہوں نے بتائی ہیں اور جنت اور دوزخ کے بارے میں ہم کو انہوں نے بتایا ہے، یا پھر ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہو سکتے ہیں آج ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، لیکن ہم کو یقین کرنا پڑے گا۔ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، کل قد علیم صلاتہ و تسبیحہ، سورہ نور میں آتا ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ اپنے نماز کا طریقہ جانتا ہے، اللہ کو کیسے سجدہ کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے۔ اب اگر جو انکار کرنے والے ہیں تو پھر اس قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ سائنس تو ہمیں نہیں بتاتی، سائنس تو بتاتی ہے کہ کچھ نہیں ہم کو بتاتی ہے وہ اللہ کے اور رسول کے بارے میں۔ تو یہ لوگ جو منکرین حدیث کا جو ٹولہ ہے، یہ دراصل سائنس کو اپنا خدا نعوذ باللہ مانتے ہیں کہ سائنس سے جو بات ثابت ہوگی وہ مانیں گے اور سائنس سے جو بات ثابت نہیں ہوگی وہ نہیں مانیں گے۔ تو سائنس تو معجزات کا انکار کرتی ہے، تو پھر سائنس تو ہر، آپ دیکھیں کہ ہر دور میں بدلتی رہتی ہے۔ ڈارون کی جو تھیوری تھی کہ اس نے کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، جبکہ الحمدللہ ہم مسلمان تو اس کو مانتے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان ہی پیدا کیا، لیکن خود اس کی تھیوری فیل ہو گئی، خود کئی لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھی کہ ڈارون کا جو نظریہ تھا وہ غلط تھا۔ تو سائنس تو ہر دفعہ ہر لمحے چینج ہوتے رہتی کہ آج کچھ ہے تو کل کچھ اور ہے، آج آپ کو جو ہے موسم کا بتایا جائے گا کہ کل خوب بارش ہوگی، لیکن کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی بارش نہیں ہے، اور کبھی بتایا جاتا ہے کہ کل بارش نہیں ہوگی اور صبح بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو موسم کا حال ہے۔ تو انسان کا علم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی جو غیب کی چیزیں ہیں، اور آپ کو اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تو یہ منکرین حدیث دراصل اسی غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہو گیا چین کے بارے میں نا، یہ چین آپ نے سمجھ لی، تو دو چیزیں آپ لوگ لکھ لیجئے کہ چین اور ٹیکسٹ، یہ دونوں مل کر حدیث بنتی ہے۔ چین جو ہے یہ سند ہے، اور یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ متن کہلاتا ہے۔ سند اور متن، یہ دو چیزیں مل کر حدیث بنی۔ اب حدیث کے بارے میں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے، تو ان جملوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو آپ کی قولی حدیث ہے، قولی حدیث میں الفاظ کا الٹ پھیر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کو تھوڑا سا کچھ شبہ ہو جاتا ہے ایک لفظ کے بارے میں، تو وہ دوسرے صحابی سے کنفرم کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، یا اگر ان کو یاد نہیں آتا تو اسی وقت وہ کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول نے شاید یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا، لیکن اپنی طرف سے اس میں لفظ کوئی نہیں ڈال سکتے تھے وہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ من کذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس حدیث سے بہت ڈرتے تھے صحابہ کرام، لہٰذا وہ کوئی لفظ اپنی طرف سے اس میں ایڈ نہیں کرتے تھے۔ تو جو آپ کی قولی احادیث ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس میں ایز اٹ از آپ کے الفاظ کو بیان کر دیا گیا اور اس کو اسی طرح سے محفوظ رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی احتیاط کیوں رکھی گئی۔ یہ واقعہ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے، ان سے آپ نے کہا کہ برہ بن عازب نام آتا ہے صحابی کا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اے برہ، جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہو تو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں، جو آپ فرمائیں گے میں وہ دعا پڑھوں گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو حصہ المسلم میں موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں دعاؤں کی کتاب میں۔ اللہم اسلمت وجهی الیک وفوضت امری الیک ولجأت ظهری الیک رغبتی و رهبتی الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت۔ جب حضرت برا بن عازب نے دوبارہ یہ دعا اللہ کے رسول کو سنائی، یعنی ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر سنائی، اب دہرانے کے لیے اس صحابی نے سنائی دعا، تو اس صحابی نے نبی کا کی بجائے رسول کا لذی ارسلتا کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن یعنی ایک خوش مزاجی کی وجہ سے ہاتھ سے مکہ بنا کر ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے نبی کا لذی ارسلتا کہا تھا. تو حضرت برا بن عازب کو یہ ہمیشہ یاد رہا اور وہ بہت محبت سے اللہ کے رسول کا یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے میری طرف مکہ بنا کر اشارہ کیا، یعنی ہاتھ کی مٹھی بنا کر اشارہ کیا کہ جو جملہ میں نے کہا ہے وہی جملہ کہو. اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کے معنی بھی وہی ہیں اور رسول کے معنی بھی وہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو جملہ میں نے کہا ہے، کہ میں نے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ نبی کل لذی ارسلتا، تو صحابی نے اس کی جگہ کیا کہہ دیا، رسول کل لذی، تو نبی کی جگہ رسول تم نے کیوں کہا. تو اس بنا پر صحابہ نے یہ رول بنایا اور محدثین نے یہ رول بنایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کے لفظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، جو لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی لفظ کو لیا جائے گا، اور اسی کے لیے پھر بہت زیادہ احتیاط کی گئی. اور اس کی جو بنیاد ہے، اس کی بنیاد پہلے صحابہ کرام نے ڈالی سند کی اور اس کی کہ تم نے اگر کسی سے سنا ہے تو تم اس کے لیے کوئی گواہ بھی لاؤ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہر کوئی حدیث رسول بیان کرتا تو وہ لوگ اتنی احتیاط تھوڑی کر سکتے تھے، ہر ایک کا حافظہ تو اتنا تیز نہیں تھا. اب آپ خود دیکھیں کہ آپ لوگ کلاس میں جتنے اسٹوڈینٹس ہیں، اب ہر ایک کو ہر بات تھوڑی یاد رہی ہوگی، ہر اسٹوڈینٹ کا ذہنی لیول یا ہر اسٹوڈینٹ کا حافظہ جو ہے الگ الگ ہوتا ہے، کوئی ایک چیز میں ماسٹر ہوتا ہے، کوئی لکھنے میں اچھا ہوتا ہے، کسی کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور کسی کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے کہ وہ لکھنے کی بجائے یاد رکھنے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو صحابہ کرام میں بھی ہر ایک کا حافظہ نہیں تھا اور تابعین میں بھی ہر ایک کا حافظہ نہیں تھا، تو ہر کوئی حدیث بیان کرنا نہ شروع کر دے، تو اس وجہ سے یہ احتیاط کا دامن تھامے رکھا گیا. جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر کوئی حدیث رسول نہ بیان کرنے لگے، اس وجہ سے اس کے ساتھ بہت ساری پابندیاں لگا دی گئیں خود صحابہ کرام کے زمانے میں ہی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے خود یہ بیان کیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ جو لفظ میں نے کہا ہے وہی لفظ تم کہو، اس کی جگہ دوسرا لفظ نہ استعمال کرو. تو اسی واقعے کو دلیل بنا کر بعد میں صحابہ کرام نے اور محدثین نے یہ رول خود بنایا کہ اللہ کے رسول کی جو قولی احادیث ہوں گی اس میں تبدیلی جائز نہیں، اس کو ایز اٹ از ہم کو بیان کرنا ہے، اور اسی بنا پر بہت زیادہ محتاط ہو کر کام کیا جاتا. کل عبداللہ بن مبارک کا آپ کو ذکر کیا تھا نا، عبداللہ بن مبارک امام المحدثین میں سے تھے، یہ بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہو گیا کہ اگر ایک محدث اپنی حدیث بیان کرتا اور اس کی مجلس میں لاکھوں ہزاروں لوگ ہوتے، سوری لاکھوں نہیں ہزاروں لوگ ہوتے، جیسے کہ ابن مبارک کی مجلس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی مجلس میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ 63,000 انک پاٹ یوز کی گئی، 63,000 دوات جو انک کی ہوتی ہے انک پاٹ. تو آپ خود اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ہوں گے اس حدیث کی مجلس میں. تو اب انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں غفار اور اسلم کا لفظ تھا کہ دو قبیلے تھے اسلم اور غفار. اب یہ چیز کہنے میں ہو سکتا ہے کہ قبیلے کے بارے میں جب بات کی جا رہی تھی کہ یہ دو قبیلے تھے جن کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا تھا، اسلم اور غفار نامی قبیلے، اب اتنے سارے لوگوں میں ہزاروں لوگوں کی تعداد تھی اور وہ ہر 100 لوگوں پر ایک مکبر جو ہوا کرتا تھا آواز لگانے والا، اب ہو سکتا ہے کہ وہ دور تک پہنچتے پہنچتے اسلم اور غفار لکھتے لکھتے غفار اور اسلم لکھا جا چکا ہو. تو حالانکہ دیکھیں کہ اس سے کوئی معنی نہیں تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ایک لفظ آگے آ گیا اور ایک لفظ پیچھے آ گیا کہ اگر اللہ کے رسول نے اسلم پہلے کہا تھا اور غفار بعد میں کہا تھا تو سننے والوں نے غفار پہلے لکھ دیا، اسلم بعد میں لکھا. اب جو محدث بیان کر دیتا تھا اور ان کے اسٹوڈینٹس جو بیٹھے ہوتے تھے اس مجلس میں، انہوں نے جو محدث سے جو بات سنی بس ان کو وہی لکھنے کی پرمیشن تھی، وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ احتیاط کی گئی تاکہ اللہ کے رسول کی احادیث بیان کی جا سکے، اس کو محفوظ رکھا جا سکے. اب اسی طرح سے جو حدیثیں تھیں وہ صرف لکھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا گیا ان احادیث کے ساتھ یہ کیا گیا کہ اس کو لکھنا بھی ہوتا تھا، اور محدثین جب اپنے اسٹوڈینٹس کو حدیثیں لکھواتے تھے تو ان سے سن بھی لیتے تھے، تاکہ جو اسٹوڈینٹس لکھ رہے ہیں آیا کہ انہوں نے سن کر اس کو صحیح سنا تھا نہیں سنا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں نقطے اور اعراب نہیں تھے، ہے نا؟ نقطے اور اعراب نہ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے اس نے صحیح سنا ہے یا نہیں سنا ہے یہ لکھنا ضروری تھا۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جن لوگوں نے احادیث کو سن کر نہیں یاد کیا تھا تو ان سے غلطیاں ہوئیں، بہت ساری غلطیاں ہوئیں ان سے جن لوگوں نے اس کو سن کر نہیں یاد کیا تھا۔ جی، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صرف لکھنا ہی ضروری نہیں تھا بلکہ اس کو سنانا بھی ضروری تھا استاد کو، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا تھا کہ سننے والا غلطی کر جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ریڈ اور ریڈ ہم پڑھتے ہیں تو اسپیلنگ دونوں کی ایک ہی ہوگی، لیکن چونکہ ٹیچر نے پڑھ کر بتایا ہے کہ اس کو کہاں ریڈ پڑھیں گے کہاں ریڈ پڑھیں گے، تو اسی وقت اس کو صحیح پروناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جن سے غلطیاں ہوئیں تو پھر ان سے بھی لوگ حدیث دینے میں احتیاط کرتے تھے، جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حدیث کو صرف لکھی بھی پڑھ لی تھی۔ تو بعض اوقات لوگوں نے کیا غلطیاں کی کہ جو لوگ حدیث کو سن کر نہیں یاد کرتے تھے صرف لکھ کر انہوں نے دیکھ لیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کے پاس ایک چڑیا تھی، چڑیا کو عربی میں نغیر کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لفظ بہت زیادہ مشہور نہیں تھا نغیر، تو ایک صاحب جو حدیث کے اتنے زیادہ جاننے والے نہیں تھے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہاری نغیر کا کیا ہوا، یعنی چڑیا کا کیا ہوا۔ اب ایک صاحب جو حدیث کا علم انہوں نے کسی محدث سے نہیں حاصل کیا تھا بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے اس کو کیا پڑھا کہ یا ابا عمیر ما فعلن بعیر۔ اب چونکہ نقطے تو نہیں تھے لیکن آپ دیکھنے کے ذرا سے فرق سے ایک چڑیا کیا بن گئی، اونٹ بن گئی۔ بعیر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث رسول کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر اتنی تبدیلیاں ایسی کر دی جائیں تو پھر یہ تو ہر کوئی کسی بھی طرح کر سکتا تھا، تو لہٰذا اسی لیے بہت احتیاط کیا گیا کہ ہر کوئی حدیث نہ بیان کرے۔ ایسے لوگوں سے لوگ حدیث نہیں لیتے تھے جنہوں نے کسی محدث کے پاس جا کر پڑھا نہ ہو اور ان کو حدیث پڑھی بھی سنائی نہ ہو۔ تو یہ ضروری تھا کیوں؟ کیونکہ ٹیکسٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو اللہ کے رسول کے جملے تھے اس کو محفوظ رکھا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ نقطوں کی وجہ سے لوگ کچھ کا کچھ پڑھ لیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے سلسلے میں، تھوڑا انٹرسٹنگ بھی، اگر آپ لوگ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ انہیں صاحب کے بارے میں جنہوں نے کسی محدث سے حدیث کا علم نہیں حاصل کیا تھا اور کسی کو حدیثیں سنائی نہیں تھی، تو انہوں نے جو ہے ایک جگہ اور دوسری حدیث تھی اس کو اس طرح سے پڑھا جس میں حدیث میں آتا ہے کہ لا تعجب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرسن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قافلے کے ساتھ، کیونکہ عرب کے لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اونٹ کے گلوں میں گھنٹیاں ڈالتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس قافلے کے ساتھ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہوں تو وہ قافلہ ملائکہ کی پسندیدگی سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی فرشتے اس قافلے کو پسند نہیں کرتے۔ اب ان صاحب نے کیا کیا کہ لا تعجب الملائکہ رفقۃ فیہا ہرسن لکھ دیا، جرسن کی بجائے ہرسن پڑھا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کسی محدث کو سنایا نہیں تھا حدیث، نہ ہی کسی محدث سے انہوں نے حدیث سنی تھی، نہ سنائی تھی نہ سنی تھی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ، بہت زیادہ ان کو جو ہے انہوں نے بڑی مسٹیک کر دی، بہت بڑی غلطی کر دی انہوں نے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جرسن کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی اور ہرسن کا مطلب ہوتا ہے ریچ۔ اب مطلب کیا بن گیا اس کا کہ جس قافلے کے ساتھ ریچ رہے گا تو اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہیں گے، فرشتے پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا، تو دیکھیں آپ نے کہ جو حدیث نہیں سنتے تھے تو ان سے حدیثیں پھر اسی لیے لی نہیں جاتی تھی, کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی کی ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک دفعہ ایک کہا جاتا ہے کہ کوئی صاحب درس دے رہے تھے اور درس دینے کے دوران انہوں نے غلط حدیث بیان کر دی اور انہوں نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زرعن تزداد ہنا, یہ ایک حدیث کے الفاظ کو انہوں نے ایسے پڑھا. کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ سن کر لوگ حیران ہو گئے اور لوگ جو ہے پریشان ہوئے کہ یہ کیا انہوں نے بیان کر دیا. اب انہوں نے اپنی غلطی کو غلطی ماننے کی بجائے اس پر ایک قصہ شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ کوئی جگہ کے لوگ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی, تو ان کی جو بھی پیداوار تھی ان کی پیداوار میں جو ہے ہر دفعہ مہندی پیدا ہو رہی تھی, یعنی کھیتی ساری کی ساری ہنا یعنی مہندی بن جاتی تھی, درخت بن جاتی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ دراصل ایک مشہور حدیث تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے زرغبن تزداد حبن, زرغبن تزداد حبن. تو یہاں پر غبن کا لفظ تھا تو انہوں نے وہاں کیا پڑھا, جو جنہوں نے غلطی کی تھی زرعنا, یعنی غین کو انہوں نے عین پڑھ لیا اور حبن کو انہوں نے ہنا پڑھ لیا, کیونکہ ہے بے تھا وہ حبن, انہوں نے ہنا پڑھ لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی غلط مطلب ہو جاتا ہے, جبکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ناغا کر کے یعنی تھوڑا تھوڑا رک کے لوگوں سے ملاقات کیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے غلطی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے حدیث سن کر نہ یاد کرے, تو کیونکہ اس زمانے میں نقطوں کا رواج نہیں تھا, اعراب نہیں لگائے جاتے تھے, تو اس بنا پر اگر آپ کسی محدث سے حدیث سن کر نہیں یاد کرتے ہیں اور خود اس کو دوبارہ نہیں سناتے ہیں تب تک آپ محدث نہیں بن سکتے. اسی لیے ایسے لوگوں سے احادیث نہیں لی گئی جنہوں نے کسی سے حدیث سنی نہ تھی یا کسی کو سنائی نہ تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اسماء رجال ہے جس میں خود جس کے بارے میں جو جرمن مستشرق تھا اس نے تعریف کی تھی مسلمانوں کی, کہ مسلمانوں نے ایک شخص کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لیے 500,000 لوگوں کی سیرت کو محفوظ کر لیا. اب جو حدیثیں لی جاتی ہیں جو محدثین تھے یا جو تابعین تھے تبع تابعین تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے کیسے لوگ تھے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اس زمانے میں محدثین اگر کسی پر مسلط ہو جاتے یعنی لوگ ایک دوسرے کو جھنجھلا کر بد دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کسی محدث کو مسلط کر دے, کیونکہ اگر ایک محدث کسی کے پیچھے پڑے گا تو وہ اس کا کچا چٹھا سب نکال کر باہر رکھ دے گا, کیونکہ حدیث رسول لی جا رہی تھی لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی. تو جن لوگوں نے حدیثیں بیان کی ان کی پوری سیرت کو محفوظ کر دیا گیا. تو جن لوگوں نے حدیث رسول بیان کی تھی ان کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا گیا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, کیسے تھے, ان کا پیشہ کیا تھا, ان تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا گیا. پھر جرح اور تعدیل. جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو. جرح سنا ہوگا نا آپ نے, عربی زبان میں جرح اس کو کہتے ہیں جو آپریشن کرتا ہے. تو جرح اور تعدیل, جرح کیا ہوتی ہے یا جرح کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک کہ صحابہ کرام تھے اس وقت تو کسی جرح کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن صحابہ کرام نے بھی ایک دوسرے سے حدیث لیتے وقت پوچھ لیا تھا کہ آپ نے کس سے حدیث لی ہے یا آپ نے اللہ کے رسول سے سنی تھی حدیث, تو کیا اس وقت کوئی اور صحابی بھی موجود تھے, اور اگر موجود تھے تو ان کو گواہی کے لیے لایا جائے, تب صحابہ کرام نے حدیثیں لی. تو جرح کا مطلب ہوتا ہے زخم لگانا. اب ایک شخص ہے آپ جس سے جو حدیث لے رہے ہیں اور اس حدیث کے بارے میں آپ اس کی چھان بین کر رہے ہیں. اب چھان بین کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ اس کے بہت سارے پرسنل معاملات کو بھی کہ وہ شخص کیسا تھا, اچھا تھا یا برا تھا, تو ہو سکتا ہے یہ باتیں پوچھنے پر وہ شخص کو ناگوار گزرے, ہے نا. اور یہ جرح کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے آیا؟ جراحۃ السنان لہا اتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. عربی کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس میں وہ شاعر نے کہا ہے کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا جو زخم ہوتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا. اسی بنا پر جرح کے معنی ہوتے ہیں زخمی کر دینا. چونکہ زخمی کرنا کسی کو آپ ہتھیار سے زخمی کرتے ہیں یا زبان سے. اب یہ جو ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھیں, جیسے میں آپ کے بارے میں پوچھوں کہ آپ کون ہیں, آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے, آپ میں پوچھ رہی ہوں لوگوں سے آپ کے بارے میں کہ آپ کا خاندان اچھا ہے یا برا ہے, یا پھر آپ کیسے مزاج کی ہیں, یا پھر میں پوچھوں کہ آپ سچ بولتی ہیں یا جھوٹ بولتی ہیں, یا میں پوچھوں کہ آپ کا جو ہے ذریعہ معاش کیا ہے, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کوشچنس ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کوشچنس کسی کو بھی پرسنلی اچھے نہیں لگیں گے, ظاہر سی بات ہے اس سے وہ زخمی ہوگا. تو اسی لیے جرح اس کا نام رکھا گیا. اب یہاں پر جس سے بھی حدیث لی جاتی تو اس کے اوپر پہلے جرح کی جاتی تھی کہ آیا یہ حدیث لینی ہے تو یہ شخص کیسا تھا, سقہ تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا تھا یا پھر جو ہے سنت کے خلاف کرتا تھا, کہیں گناہگار تو نہیں تھا, اس کا پیشہ کیا تھا, حلال کماتا تھا یا حرام کماتا تھا, بازاروں میں چلتا کیسے تھا, لوگوں سے اس کی ڈیلنگ کیسی تھی, جھوٹ تو نہیں بولتا تھا یا پھر بدعت میں تو نہیں مبتلا تھا. تو یہ ساری باتیں کس میں ہوتی تھی, جرح میں ہوتی تھی. تو یہ چیز ضروری کیوں قرار دی گئی, یہ اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ یہ حدیث رسول کا معاملہ تھا. اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک رول دیا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو. اور اللہ کے رسول نے بھی ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے, پہلے اگر کوئی سنی سنائی بات ہے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. تب دنیا کے معاملے میں بھی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم تحقیق کر لیتے ہیں ہر معاملے میں, کوئی بھی خبر کے بارے میں, اچھا یہ خبر کس نے دی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا میڈیا پر بھی کہ اچھا یہ جزیرہ کی نیوز ہے یا بی بی سی کی ہے یا سی این این کی ہے, تو ہم اوتھینٹیسٹی دیکھتے ہیں کہ کس نے یہ نیوز دی ہے, کون سے نیوز چینل نے دی ہے, یا اس کی کیا اوتھینٹیسٹی ہے, کیا انہوں نے آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا ہے, تو زیادہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ حدیث رسول کا معاملہ تھا. جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین, میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے جو میرا پوتا یا پوتی تھی, اور باقی کے تمام رشتے دار اور شامل ہیں, تو میرا حصہ اس کی وراثت میں کتنا بنتا ہے, اور جتنا حصہ میرا بنتا ہو وہ مجھے دلا دیں. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے صحابہ سے معلوم کرتا ہوں کہ دادی کا حصہ آپ نے کتنا رکھا تھا. اس بات پر مغیرہ بن شعبہ, جو کہ ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور عقل و فہم اور فراست میں یہ بہت بڑا مقام رکھتے تھے, اور یہ پہلے اپنی فہم و فراست کی وجہ سے بہت مشہور تھے, ذہین ترین انسانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا مغیرہ بن شعبہ کا, تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسے ہی معاملے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ دادی کا چھٹا حصہ ہوگا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر فیصلہ نہیں کیا, بلکہ ان سے پوچھا ہل ما کا غیرک, کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس واقعے کا گواہ ہو. اس بات پر ایک صحابی محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے گواہی دی کہ میں اس کا گواہ ہوں, اور میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا. اب جب دو لوگوں کی گواہی مل گئی اس کے بعد ابوبکر صدیق نے یہ فیصلہ کر دیا, اور اس وقت یہ اصول بن گیا کہ دادی کا حصہ بعض حالات میں چھٹا ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیث کو یوں ہی نہیں لے لیا جاتا تھا, بلکہ ان کے ساتھ ایک اور صحابہ کی گواہی قبول کی. تو یہ انہوں نے کیا کیا, دراصل ان کے اوپر جرح کی کہ تم اپنی بات میں اگر سچے ہو کہ تم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا تو تم اپنے ساتھ ایک اور گواہ لاؤ, یا تعدیل کی کہ ان کے عدل کا امتحان لینا چاہیے کہ اگر تم صحیح ہو اپنے بات میں تو تم اپنی گواہی پیش کرو. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے گھر گئے, اور یہ صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت پرانے مسلمان تھے, مکہ میں ہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. اس سے آپ ان کے ایمان کا اندازہ لگائیں. ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قرآت بھی بہت مشہور تھی, آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا. ان کے گھر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دو دفعہ بھی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نہیں کھولا، کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دروازہ نوک کیا اور جب جواب نہیں آیا تو انہوں نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس پر اندر سے وہ صحابی باہر نکلے جن کا مکان تھا اور انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور تین مرتبہ آواز دینے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کوئی شخص جواب نہ دے اندر سے تو آنے والے کو واپس چلے جانا چاہیے بغیر کوئی ناگواری محسوس کیے. آپ جانتے ہوں گے نا یہ حدیث کو کہ کسی کے گھر جایا جائے اور اگر دروازہ نوک کرے تین دفعہ جواب نہ ملے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ. اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہنے لگے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہی سنا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس پر کوئی گواہ لاؤ، اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے تو تم اس پر کوئی گواہ لاؤ. اب آپ دیکھیں کہ اتنے سینئر صحابہ ہیں، ابو موسیٰ شریع مکہ میں اسلام لائے تھے، اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گواہی طلب کر رہے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر ان کو ساتھ لے جا کر گواہی دی کہ میرے ساتھ ابو سعید خدری نے بھی یہ بات اللہ کے رسول سے سنی تھی. تو یہ جرح اور تعدیل کا جو طریقہ تھا یہ کس نے ایجاد کیا، یہ کس نے اس کی شروعات کی؟ صحابہ کرام نے خود اس کی شروعات کی. اس بات پر کہا جاتا ہے کہ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنے میں میں بڑا امانت دار ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے اس بات کو آگے پہنچاتا ہوں، اور آپ نے اس کے باوجود ایک گواہ طلب کر لیا. اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجل، یقیناً ایسا ہی ہے، میں آپ کو بہت دیانتدار سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ مزید تحقیق اور مزید تصدیق کر لوں. یعنی ان کو ان کی امانت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مزید تحقیق اور تصدیق کرنے کے لیے، مزید اس کی اوتھینٹیسٹی کے لیے میں نے یہ بات آپ سے کہی. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ خود اس بارے میں احتیاط برتتے تھے کہ کسی ایک صحابی سے حدیث سنتے تو دوسرے صحابی کو گواہ لانے کے لیے کہتے. تو یہ جو جرح اور تعدیل کا طریقہ ہے یہ خود صحابہ کرام نے اس کی شروعات کی تھی. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کسی سے حدیث نہیں سنتے تھے یا نہیں لیتے تھے جب تک وہ قسم نہ کھا لے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تبھی وہ حدیث لیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جرح اور تعدیل کا طریقہ خود صحابہ کرام کا ایجاد کیا ہوا تھا. اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ یہ جو سند ہے تو یہ کیا دین کا حصہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کسی سے قسم نہیں لے لیتے تھے یا پھر اس سے گواہی نہیں لیتے تھے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، تب تک وہ کسی سے حدیث نہیں لیتے تھے. پھر اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسناد جو ہے تمہارے دین کا حصہ ہے، یعنی جو سند ہے وہ تمہارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ شریعت بناتی ہے، حدیث قانون بناتی ہے، لہٰذا حدیث کو لینے کے لیے سند ضروری ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کس نے کہی ہے یہ بات اور کس کے ذریعے سے کہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر جگہ حوالے ملیں گے اور ہر جگہ تاریخ وفات بھی ملے گی، تو اتنی زیادہ پابندی کی گئی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے عرب لوگوں کے جو پرانے شعرا تھے ان کے اشعار بھی حوالوں کے ساتھ لکھے جاتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر اگر کوئی غالب کا کوئی شعر ہے، جیسے جو غالب کا بہت مشہور شعر ہے یا ان کے ایک دیوان کا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پے کرے تصویر کا. اب اگر یہ شعر آپ کہتے ہیں تو دیوان غالب میں تو یہ شعر موجود ہے اور یقیناً انہی کا ہوگا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم، اس کی اوتھینٹسٹی ہم تک نہیں پہنچی کہ واقعی میں یہ شعر غالب نہیں کہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کسی اور کا شعر سن کر اپنے دیوان میں لکھ لیا ہو، یا ہو سکتا ان کا خود کا شعر ہو. تو اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ ان کا یہ شعر لوگوں نے ان سے سنا ہو اور کہا ہو، گواہی دی ہو کہ ہاں ہم نے خود غالب کی زبان سے سنا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ غالب کب تھے ہمارے زمانے میں، 800 سے 150 سال پہلے غالب تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے تھے. تو آپ کی بات کا حوالہ بھی موجود ہے کہ آپ نے کس کے سامنے یہ بات کہی تھی، اس وقت کون کون سے صحابہ موجود تھے اور ان صحابہ نے آ کر گواہی دی۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتابت اور ایک ہوتا ہے حفظ، تو وہ دونوں طریقوں سے آپ کی باتوں کو محفوظ کیا گیا۔ اب اگر صرف کتابت سے کام لیا جاتا تو آپ خود بتائیں کہ غلطی ہونے کے امکان تھے نہیں تھے۔ یہ جو منکرین حدیث بار بار یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ حدیثیں 250 سال کے بعد لکھی گئیں، تو ارے بھائی اگر لکھی گئیں 250 سال کے بعد تو لکھنے سے کون سی حفاظت ہو جاتی ہے؟ تو حفظ اور لکھنا دونوں اللہ کے رسول کی احادیث کے ساتھ کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی چشمدید گواہی صحابہ نے دی اور پھر ان کو دیکھ کر محدثین یعنی تابعین نے دی۔ اب تعدیل کسے کہتے ہیں؟ تعدیل مطلب عدل سے ہے یہ، کہ جس سے حدیث لی جا رہی ہے تو وہ شخص کیسا ہے، وہ اس قابل بھی ہے کہ اس سے حدیث لی جا سکتی ہے، یعنی یہ راوی مسلمان تھا، عادل تھا اور ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور اچھائیوں کا حامل تھا۔ جو شخص ایک حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حافظہ اچھا ہو، اس کا ضبط اچھا ہو، اس کی بیان کی گئی روایت میں کوئی ایسی کمی کجی نہ ہو، اس کے سند کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی خلا نہ ہو، اور یہ اونچے کردار کا انسان مانا جائے۔ ان ساری چیزوں کی تحقیق ہو جائے تو اسی عمل کو تعدیل کہتے ہیں۔ تو جرح کے معنی کمزوری بیان کرنے کے ہیں، کہ اگر کوئی شخص عدالت کے اعتبار سے کمزور تھا، جس کا حافظہ کمزور تھا، تو اس پر جرح کی جاتی ہے کہ ایسے شخص کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ اور جو شخص کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی عدالت مشہور ہے، یہ بہت اچھا شخص تھا، تو اس کو تعدیل کہتے ہیں۔ اب کسی کے بارے میں تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ وہ جھوٹا ہے یا مشکوک ہے، یا کسی پر اس نے الزام لگایا ہے، یا فاسق ہے، یا ایسے اعمال میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہے، یا جھوٹی گواہی اس نے دی ہے، تو ایسے لوگوں سے پھر حدیثیں نہیں لی جائے گی۔ یا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا استاد کون تھا، انہوں نے استاد سے حدیث سنی تھی یا نہیں سنی تھی۔ حدیث لیتے وقت اس وقت یہ اچھے ہوش و حواس میں تھے یا ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ ایون یہ بھی دیکھا جاتا ہے حدیث کی لینگویج میں یا حدیث کے علم میں، کہ جو محدثین نے حدیث بیان کی ہے تو اگر ان کا حافظہ بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تھا یا ان کی یادداشت چلی گئی تھی، تو ان سے بھی حدیثیں نہیں لی جاتی، کہ پتہ نہیں جب ان کا آخر میں حافظہ کمزور ہو گیا تو شروع میں ان کا حافظہ اچھا تھا یا نہیں تھا۔ تو اتنا زیادہ احتیاط کیا گیا۔ اب یہ جو کام تھا، یہ تقریباً اللہ کے رسول کی وفات کے 500 سال میں کمپلیٹ ہو گیا، یعنی 500 سال تک کہ یہ، کیونکہ تابعین اور تبع تابعین جب تک زندہ تھے 500 سال تک، اور محدثین، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب ضرورت نہیں تھی، اب اتنی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، یہ علم کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے یا تابعی ہے، کیونکہ شاید آپ کو معلوم ہو، کہا جاتا ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے ہندوستان میں ایک شخص نے، بابا رتن کے نام سے ایک شخص تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری عمر 600 سال ہے اور میں جو ہے اللہ کے رسول سے میں نے ملاقات کی ہے، 4 مہینے ان کے پاس رہا، ان سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان میں ہمارے کیسا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں بہت مشہور ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے بہت لوگ معتقد ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بابا رتن تھا، اس کا بہت کاروبار چل گیا، اس نے اپنے آپ کو صحابی ظاہر کر دیا اور لوگ عقیدت کی وجہ سے اس کے پاس جانے لگے، اس نے بہت ساری حدیثیں بھی گھڑ کے سنا دی لوگوں کو۔ اب آج کے جو اس زمانے کے جو لوگ تھے، انہیں شاید آج سے شاید یہ 30-40 سال پہلے کی بات ہے یا 50 سال پہلے کی بات ہے، بہرحال یہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کب کی بات ہے، لیکن جب ہندوستان کی ہی بات ہے یہ۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور پتہ لگایا اور اس کو ثابت کیا کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ کوئی بھی صحابی، اب حدیث کی جب کتابیں آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو صحابہ تھے، سب کے سب 110 ہجری میں سب کی وفات ہو گئی تھی، کوئی صحابی اب زندہ نہیں بچا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابہ کی ساری عمریں جو لکھی ہوئی ہیں، ان کا سنے وفات لکھا ہوا ہے، تو اس سے کتنا فائدہ ہوا کہ بعد میں اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ میں صحابی ہوں۔ تو معاملہ اسی وقت ختم ہو گیا پھر جو اس نے دعویٰ کیا تھا، تو وہیں ثابت کر دیا گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور پھر ہندوستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اتنے زیادہ بدعقیدہ ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب بہت جلدی توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی سے بھی جو ہے عقیدت لگا بیٹھتے ہیں اپنی اور پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے کو وہیں ختم کر دیا گیا اور تحقیق کر کے بات ثابت کر دی گئی کہ صحابہ کرام کا انتقال تو 110 ہجری میں ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئی صحابی زندہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جرح اور تعدیل ہے یہ حدیث کی خاص ٹرم سمجھی جاتی ہے، اس کے بغیر حدیث نہیں لی جاتی جب تک کہ سند اور متن نہ ہو۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت لمبا ہو گیا، ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں تاکہ کچھ اگر آپ کے جو اگر کنفیوژن ہے تو اس کو ہم دور کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔